Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وكما قال صلى الله عليه وسلم بزرگوں بھائیو دوستو عزیزو دماغ بھی تھکا ہوا ہے کل صبح 11 بجے اٹھا ہوں اس کے بعد ابھی تک سویا نہیں ہوں اور لمبے سفر سے آیا ہوں وہاں بھی مسلسل پروگرام اور پھر اس کے ساتھ یہاں دعا وہاں دعا لیکن چونکہ یہاں پہنچنے کا میرا وعدہ تھا مجھے اصل میں پہنچنا تھا فلائٹ ڈیلے ہو گیا قریباً 4 گھنٹے اللہ جل شانہ ہمیں حق بات کہنے کی حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے ذہن میں اس وقت یہ حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں آیا میں نے سوچا اسی پر 2-4 باتیں وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں یہ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الکلام کلام اللہ بہترین اگر کوئی کلام ہے تو اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا آپ ابھی قرآن کریم سن رہے تھے یا اللہ کا کلام سن رہے تھے بہت اعلیٰ درجے کا کلام اور اللہ ان سارے حفاظ کرام کو امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے بہت اچھا قرآن پڑھ رہے تھے جی لگ رہا تھا ہونا بھی یہی چاہیے کہ قرآن ایسا پڑھے کہ جس سے سامعین کا جی لگے اس لیے کہ امت میں 60% لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو سال بھر قرآن کبھی کھولتے بھی نہیں نہ ان کو قرآن پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ کم سے کم وہ رمضان میں اچھی طرح قرآن سن لیں ان کے کانوں میں قرآن پہنچ جائے ان کے دلوں میں قرآن اتر جائے تو اس لیے اچھے پڑھنے والے بھی ہونے چاہیے میں نے ابھی انگلینڈ میں ایک جگہ بہت سارے علماء تھے اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ مسجد کا مصلی جو ہے وہ تختہ مشق نہیں ہے تختہ مشق کا معنی پریکٹس کی جگہ یہ نہیں ہے بچوں کی پریکٹس جو ہے وہ کسی اور جگہ کرائی جائے یہاں تو وہ قرآن کریم کو پڑھنے والے رکھے جائیں کہ جس کی بنیاد پر سامعین کا دل قرآن کی طرف کھینچے اور ان کا جی لگے قرآن کی طرف اور ان کے دلوں میں تمنا پیدا ہو کہ میرا بھی بچہ حافظ قرآن ہو جائے میرا بچہ عالم دین بن جائے ظاہر سی بات ہے کہ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ پڑھنے والے ایسے ماشاء اللہ ہو جب ایسا قرآن پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے سامعین کا جی قرآن کی طرف چلے گا اور قرآن کیسی کتاب ہے میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے تبرکات کی بڑی اہمیت ہے اور تبرکات کی اہمیت ہونی بھی چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے بال مبارک مندوائے اور تقسیم فرمائے تھے صحابہ کے اندر یہ تبرک ہی تھا اور آج بھی امت میں بہت سارے لوگوں کے پاس آپ کے بال مبارک موجود ہیں البتہ جس کے پاس ہے ہم ان سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ اپنی سند دیجئے اس لیے کہ جیسے حدیث شریف کی ایک سند ہوتی ہے بال مبارک کی بھی ایک سند ہے کہ یہ اس سے آیا یہ اس سے آیا اسی طرح الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال تبرکات کی بڑی اہمیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے پانی کو یوں لے لیا کرتے تھے اور اپنے چہرے پر لگا لیا کرتے تھے حضرت جب تھوکتے تھے تو آپ کا لعاب مبارک صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور اپنے چہرے پر مس کر لیا کرتے تھے حضرت اپنے ناک کا پانی نکالتے تھے، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور اپنے بدن پر مس کر لیا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حضرت سوئے ہوئے ہیں اور پسینہ آ رہا ہے، نیند میں ہے حضرت اور پسینہ آ رہا ہے، اور ام سلمہ آہستہ آہستہ اس پسینے کو بوتل میں بھر رہی ہے، آہستہ سے لے رہی ہے، برتن میں لے رہی ہے۔ حضرت کی آنکھ کھلی، فرمائے کیا کر رہی ہے ام سلمہ؟ فرمایا حضرت دنیا میں اس سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہو سکتی ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی خوشبو یہی ہے، ساری خوشبو اس کے سامنے ہیچ ہے۔ کوئی اچھے عطر کے استعمال کرنے پر فخر کرتا ہو کہ میں 10,000 روپے کا تولہ استعمال کرتا ہوں اور 20,000 کا تولہ یا 50,000 کا تولہ، لیکن وہاں جب نبی کے بدن سے عطر لگتا تھا تو شاید وہ عطر فخر کرتا ہوگا کہ میں اس ذات اقدس سے لگا ہوں جس کو عطر کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ عطر کو خود ان کے پسینے کی ضرورت ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو، ام سلمہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مشکیزہ تھا پانی پینے کا، حضرت نے، ام سلمہ نے جہاں اللہ کے نبی کا منہ لگتا تھا اتنا حصہ یوں کاٹ لیا چمڑے کا۔ فرمایا مدینے میں کوئی آدمی بیمار پڑتا تھا تو میں پیالے میں پانی لیتی تھی اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک مشکیزے کے جس حصے سے لگا ہے اس چمڑے کے ٹکڑے کو میں پانی میں ڈال دیتی تھی، تھوڑی دیر رہنے دیتی تھی اور اس کے بعد بیمار کو پلا دیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ شفا دے دیا کرتا تھا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں اور بہت سارے تبرکات ہیں۔ اگر حضرت کے تبرکات کو آج تمہیں دیکھنا ہو تو آپ ترکی استنبول چلے جائیں، استنبول کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ سارے تبرکات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بختر زرہ جس کو بولتے ہیں، راب کی تلوار، اور اس کے علاوہ وہ قرآن شریف جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک گرا ہے، اور اسی طرح کے بہت سارے تبرکات وہاں استنبول کے میوزیم کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں اس نیت سے اگر وہاں کا سفر ہو تو جانا چاہیے کہ آقا سے محبت ہے تو آقا کے استعمال کردہ چیزوں سے بھی محبت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ چیزوں سے بھی ہمیں محبت ہے۔ بہرحال تبرکات اپنی جگہ بالکل ثابت ہیں اور تبرکات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بزرگوں کے بھی اپنے تبرکات ہوتے ہیں، کوئی اپنے شیخ کا بچا ہوا پانی پیتا ہے، کوئی اپنے شیخ کا بچا ہوا کھانا کھاتا ہے، یہ سب تبرکات ہیں۔ مجھے تبرکات پر ایک روایت یاد آئی، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر شریف پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے بائیں طرف یعنی آپ کے لیفٹ میں مشائخ بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر، عمر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے رائٹ میں آپ کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑا بھی نہیں تھا، ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب تقسیم کا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی چیز تقسیم کرے تو رائٹ سے تقسیم کرنا چاہیے، رائٹ والے کا حق ہوا کرتا ہے، چاہے بائیں طرف میں مشائخ کیوں نہ بیٹھے ہو لیکن حق رائٹ والے کا ہوا کرتا ہے، تقسیم کرنے والے کو اپنے رائٹ والے کو دینا چاہیے، اس کا حق تھا۔ تو جب آپ نے پانی پیا اور جو پانی برتن میں پیالے میں بچ گیا تو چونکہ بچے کا حق تھا تو اللہ کے حبیب اس بچے سے پوچھ رہے ہیں، بیٹے اگر تیری اجازت ہو تو میں ابو بکر کو دوں۔ اب دیکھیے بچہ ہے اور پوچھ رہے ہیں، بیٹے اگر تیری اجازت ہو تو میں ابو بکر صدیق کو دوں جو اتنے بڑے صحابی ہے، اتنے بڑے صحابی۔ امت کو اللہ کے حبیب نے ایک مسئلہ سکھایا کہ کسی بچے کو بچہ سمجھ کر اس کا حق ضائع نہ کرنا چاہیے، اگرچہ وہ بچہ ہے لیکن بہرحال بچہ اس کا حق ہے تو اس کا حق دینا چاہیے۔ اگر کوئی یتیم ہے تو یتیم کی یتیمی کی بنیاد پر اس کا حق ضائع نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی بیوہ ہے تو بیوہ کی بیوہ ہونے کی بنیاد پر کہ اس کا تو کوئی نہیں ہے، جس طرح چاہے اس کی زندگی سے کھیل کھیل لو، بیوی بیوہ کے حق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مجبور ہے تو مجبور کی مجبوری کی بنیاد پر اس کا حق ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے سے اللہ کے حبیب نے امت کو تعلیم دی کہ بچے کو بچہ سمجھ کر کے یہ کہنا کہ یہ تو بچہ ہے چلو ابو بکر کو میں پانی دے دوں، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب بچے سے پوچھا کہ بیٹے اگر تمہاری اجازت ہو تو میں میرا بچا ہوا پانی جو ہے میں ابو بکر کو دوں، تو بچے نے کیا جواب دیا؟ فرمایا حضرت میں تو خود ہی انتظار میں بیٹھا ہوں کہ آپ کا تبرک مجھے ملے، میں کیسے ابو بکر کو دے دوں؟ بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ دینے سے انکار کر رہا ہے، تو حضرت نے اپنا بچا ہوا پانی جو تھا وہ بچے کو دے دیا۔ بہرحال اس سے بہت ساری روایتیں ہیں جس سے تبرکات کا ثبوت ہے، اپنی جگہ برکتیں تبرکات ثابت ہیں، مشائخ کے بھی تبرک ہے، اولیاء کرام کے بھی تبرک ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 19 سال تک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھی، ان کی خدمت میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 19 سال رہے، اور معین الدین چشتی کا تقویٰ کیا تھا؟ خواجہ عثمان ہارونی جو ان کے شیخ تھے ان کے گھر کا کھانا پکاتے تھے، ان کے باورچی خانے کا کھانا پکاتے تھے، لیکن فرماتے 19 سال میں اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر ایک دانہ بھی میں نے اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا۔ بڑی بات ہے، ایک آدمی وہاں رہتا ہے، پکا رہا ہے کھانا، اور پھر شیخ کی اجازت کے بغیر ایک دانہ بھی اپنے پیٹ میں نہ ڈالا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس شخصیت نے اپنے آپ کو ایسا بچایا ہوگا، آخر اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کا فیضان امت میں کیوں نہیں پہنچائے گا؟ اس کے ہاتھوں لاکھوں انسان کیسے مسلمان نہیں ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں لاکھوں کو مسلمان بنائے گا۔ فرمایا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے 19 سال خدمت کی، اور 19 سال جب پورے ہو رہے تو خواجہ عثمان ہارونی نے رات تہجد میں اپنے قریب بلایا اور اثر پر امامہ باندھا اور فرمایا میں تمہیں آج سے امت کی صلاح و فلاح اور امت کی اصلاح کے لیے اجازت دے رہا ہوں، جس کو خلافت کہا جاتا ہے۔ فرمایا میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، تو اس موقع پر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے سر پر امامہ باندھا جا رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے اوپر جیسے پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا، لیکن جب شیخ نے اپنے سینے سے لگا لیا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا سارا غم اور سارا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا۔ تو یہ اکابر کے تبرکات اپنی جگہ اور اکابر کی کرامتیں اپنی جگہ بالکل ثابت ہیں۔ جب تبرکات کی اتنی اہمیت ہے تو پھر میں ایک تبرک آپ کو وہ بتاؤں جو بہت عظیم الشان تبرک ہے، اور وہ تبرک کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ وہ کیسا تبرک ہے؟ وہ کسی شیخ کا تبرک نہیں ہے، وہ نبی کا تبرک نہیں ہے، وہ کسی رسول کا تبرک نہیں ہے، وہ اللہ کا تبرک ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کو اللہ خود بولا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ کر دیا ہے، اللہ جل شانہ نے کلام فرمایا ہے، اللہ بولا ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اندر سے اللہ کے اندر سے جو کلام نکلا ہوگا، وہ جب کسی بچے کے سینے میں، کسی انسان کے سینے میں جب یہ تبرک پیوس ہوگا، تو کیا اس کے دل کو منور نہیں کر دے گا؟ کیا اس کے قلب کو مجلہ نہیں کر دے گا؟ کیا اس کے دل کو نورانی نہیں بنا دے گا؟ یقیناً جب قرآن مقدس جو ہے وہ کسی کے سینے میں اترتا ہے تو اس کے دل کو نورانی بنا دیتا ہے، اس کے دل کو چمکتا ہوا بنا دیتا ہے، اس کے دل کو مجلہ بنا دیا کرتا ہے۔ یہ عظیم الشان تبرک ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میں نے ابھی 2-3 جگہ پر تحفیظ کے جلسے میں، جہاں حفظ کا جلسہ تھا، میں نے ایک بات اور کہی کہ دیکھیے اگلی ساری کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی قرآن کریم کے علاوہ، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، صحف شیس ہے، صحف اخنوق ہے، اور زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، کل 104 کتابیں اللہ جل شانہ نے اتاری۔ اس کے اندر 100 صحیفے تھے، یعنی چھوتے چھوتے رسالے تھے، کچھ حضرت اخنوق علیہ السلام پر اتارے تھے، کچھ شیس علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارے تھے، اور کچھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارے تھے، اور کچھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی تورات کے دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے۔ اسی لیے قرآن میں ان صحیفوں کا تذکرہ کیا، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کو بھی صحیفے دیے تھے، موسیٰ کو بھی ہم نے صحیفے دیے تھے، یہ 100 صحیفے۔ اس کے علاوہ بڑی کتابیں تورات، زبور اور انجیل، یہ 103 کتابیں جو اللہ کی ہوئی، یہ تمام کی تمام کتابیں اللہ نے لکھ کر بھیجی ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا اور لکھی ہوئی تورات عطا فرمائی تھی، اور اس تورات کو لے کر آئے، اور آپ نے دیکھا کہ میری قوم باغی ہو گئی، اور بجائے اللہ کی پرستش کے گائے کے سامنے سجدہ کرنے لگ گئی، بچھرے کے سامنے سجدہ کرنے لگ گئی۔ آپ کو غصہ آیا، اپنے
اپنے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی داڑھی کھینچی اور فرمایا میں تجھے یہ امت حوالے کر کے گیا تھا اور اس امت کا کیا ہو گیا؟ اس موقع پر قرآن کریم میں ہے کہ آپ نے جب صحیفے کو زور سے یوں رکھا تو وہ صحیفہ چونکہ پتھر پر لکھا ہوا تھا اس لیے وہ پتھر ٹوٹ گیا، وہ صحیفہ ٹوٹ گیا، لیکن بہرحال پھر اس کو کسی طرح جوڑا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلی ساری کتابیں اللہ نے لکھ کر بھیجی تھی، قرآن مقدس صرف ایک ایسی کتاب ہے اللہ نے بول کر بھیجی، اللہ نے کلام فرمایا، حق تعالیٰ جل شانہ اس کو بولا ہے اس پر۔ اور ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے لکھی ہوئی چیز میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، مثلا آپ نے کوئی کتاب لکھی تو اس کتاب کے اندر پچھلا کوئی آدمی اس کے اندر تحریف کر دے، ہیرا پھیری کر دے، کچھ اپنی طرف سے بڑھا دے، کچھ کم کر دیں، کچھ زیادہ کر دیں، لکھی ہوئی چیز میں جو ہے ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، لیکن بولی ہوئی جو چیز ہے، مثلا آپ ٹیپ کر رہے ہیں اور اس ٹیپ کے اندر میرا کلام ٹیپ ہو رہا ہے، تو اب اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بولا ہوا میرا کلام ہے، کسی اور کا کلام اس پہ جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو لکھے ہوئے میں تحریف ہو سکتی ہے، ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن بولے ہوئے میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگلی ساری کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی، ہیرا پھیری ہو گئی، لوگوں نے زیادتی کر دی، کچھ کمی کر دی۔ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر 1438 سال ہو گئے لیکن آج تک تحریف نہ ہوئی، اور قیامت تک نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا بولا ہوا کلام ہے، اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ یہ عظیم الشان کتاب جو اتنا بڑا تبرک، اتنا بڑا تبرک ہے جو اس امت کو دیا گیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے باب میں یوں کہہ رہے ہیں خیر الکلام کلام اللہ، سب سے بہتر کلام، سب سے بہتر بات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو قرآن مقدس ہے، قرآن کریم ہے۔ کیوں اس کو سب سے بہتر بات کہا گیا؟ اس لیے کہ دنیا کی باتوں کے اندر جھوٹ ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، غداری ہو سکتی ہے، وفاداری کے خلاف ہو سکتا ہے، وعدے کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ نے جو وعدہ کیا اپنی جگہ پورا ہو کر رہے گا، اس میں جھوٹ نہیں، فریب نہیں، دھوکہ نہیں، وعدہ خلافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک ایگزامپل دوں، ایک مثال دوں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ کہتا ہے اے مومنوں، اے مسلمانوں، میں تم سے سودا کر رہا ہوں، ان اللہ اشترى من المؤمنین، اے مسلمانوں، اے مومنوں، میں تم سے سودا کر رہا ہوں، تم بیچنے والے ہو، میں خریدنے والا ہوں، تم کیا بیچ رہے ہو مجھ سے؟ فرمایا میں نے تمہاری جان خرید لی، میں نے تمہارا مال خرید لیا، میں نے تمہاری بودی خرید لی۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارا جان اور مال خرید لیا۔ خریدنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خریدنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میری جان اللہ کے پاس چلی گئی یا میرا مال اللہ کے پاس چلا گیا۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے جب میں نے خریدا ہے تو اب میری مرضی پر استعمال کرنا، اپنی مرضی پر استعمال نہ کرنا، یہ جان جو ہے وہ میری مرضی پر استعمال کرنا، بغاوت میں نہیں، گناہ میں نہیں، معاصی میں نہیں، زنا میں نہیں، چوری میں نہیں، ڈکیتی میں نہیں، ان آنکھوں کو غلط اٹھانے میں نہیں، اس میں استعمال نہ کرنا، بلکہ اس بودی کو اور اس جان کو جو میں کہتا ہوں نماز میں، روزوں میں، تہجد میں، عبادت میں، فلاں میں، اچھی باتوں میں، اس کو استعمال کرنا، اور اپنے مال کو، اپنے مال کو صحیح راستے میں استعمال کرنا، مساجد پر، مدارس پر، غریبوں پر، یتامہ پر، مساکین پر، مجبوروں پر اپنے مال کو استعمال کرنا، اسراف نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، سنیما پر خرچ نہ کرنا، گندی چیزوں پر خرچ نہ کرنا۔ میں نے یہ جان اور مال خریدا، اس کا مطلب جہاں میں کہوں وہاں لگانا اور جہاں میں نہ کہوں وہاں نہ لگانا۔ اچھا اگر تم نے یہ سودا برابر کر لیا میرے ساتھ اور تم اسی طرح کرنے لگے تو اللہ کہتا ہے وعدن علیہ حقن، میں نے جو تمہیں جنت کا وعدہ کیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے جو جنت کا تمہیں وعدہ کیا ہے، وعدن علیہ حقن، یہ وعدہ بالکل سچا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں جنت دے کر رہوں گا، میں تمہیں وہ جو وعدے کیے ہیں وہ باغات کے اور وہ چیزوں کے وہ میں تمہیں دے کر رہوں گا، میں تمہاری قبر کو باغیچہ بنا کر رہوں گا، میں تمہاری قبر کو علیین بنا کر رہوں گا، میں تم پر نعمتوں کی بوچھار کر کے رہوں گا، میرا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وعدن علیہ حقن فی التورات۔ فرمایا میرا اپنا یہ وعدہ میں نے تورات میں بھی کیا تھا یہودیوں سے کہ اے یہودیوں، اے تورات کے ماننے والو، اگر تم میرے ساتھ سودا کرتے ہو اور سودے پر اترتے ہو میں جنت دوں گا۔ میں نے انجیل والوں سے بھی وعدہ کیا تھا، اے انجیل والو، اے عیسائیو، تم مجھ سے سودا کر رہے ہو، اگر اترتے ہو میری بات پر میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ والقرآن، اور اے قرآن والو، تم سے بھی میں وعدہ کر رہا ہوں، وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور جو اللہ کی طرف سے ان عہد کو پورا کرے گا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بی، اللہ کہتا ہے بشارت سنا دو کہ تمہارا سودا قبول ہو گیا، تمہارا سودا کامیاب ہو گیا۔ ببیعکم الذی بایعتم بی وذلک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ فرمایا یہ بڑی کیوں اس کو بڑی کامیابی کہی گئی؟ میں یوں سمجھ لوں کہ میرے پاس پراپرٹی، جائیداد، فلاں اور فلاں خوب ہو جائے تو یہ کامیابی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا جہنم سے تم بچا لیے گئے اور جنت میں تم اگر لے جائے گئے تو اس صورت میں سمجھ لو تم کامیاب ہو گئے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الکلام کلام اللہ، سب سے بہتر اگر کوئی کلام اور بات ہو سکتی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے، اس سے بہتر کلام، اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کرے ہم قرآن سے جڑنے والے بنے، قرآن سے تعلق رکھنے والے بنے، قرآن کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھنے والے بنے۔ اس کی تلاوت کرو، اس کو خوب پڑھو، یہ کتاب جتنی پڑھی جاتی ہے اتنی کوئی کتاب دنیا میں نہیں پڑھی جاتی۔ آپ دیکھ لیجئے، صرف تراویح میں دیکھ لیجئے کہ اس وقت آپ کے پورے کینیڈا میں قرآن سنایا جا رہا ہے، پھر اس کے علاوہ ہر موقع پر قرآن تراویح میں سنایا جا رہا ہے، ہمارے وہاں ابھی آپ نے سنا، اس سے پہلے انگلینڈ میں، یورپ میں سنا گیا ہوگا تراوی میں، اس سے پہلے سعودی اور ادھر سنا گیا ہوگا، اس سے پہلے ایشیا میں سنا گیا ہوگا۔ 24 گھنٹے میں تراوی کے اندر قرآن سنا اور پڑھا جاتا ہے، اور پھر ہزاروں لوگ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن مقدس جتنا پڑھا جاتا ہے۔ پھر عجیب و غریب حضرت علی فرماتے ہیں دنیا کی ساری کتابیں 2-4 مرتبہ پڑھنے سے اکتا جاؤ گے تم، ایک مرتبہ۔ کتنی بہترین ناول کی کتاب کیوں نہ ہو، کتنی بہترین ڈرامے کی کتاب کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ پڑھو، اس کے بعد آپ اکتا جاؤ گے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے ساری زندگی پڑھتے رہو، کبھی اکتاہٹ نہیں آتی، کبھی اکتاہٹ نہیں آتی، اسے جی لگتا ہے، اسے تعلق جڑتا ہے، اسے دلوں میں سکون ملتا ہے، اسے اطمینان ملتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ سکون کی چیز ہے، اس قرآن مقدس کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے معانی کو سمجھنا چاہیے۔ سال بھر ہمیں موقع نہیں ملتا قرآن کریم کو سمجھنے کا، رمضان المبارک میں یہ علماء ہوتے ہیں، آپ ان علماء سے کہیں ہمیں قرآن سمجھائیں، اس کے معانی سمجھائیں، اس کے مطالب کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ہم کو کیا کہنا چاہتا ہے ہمارا اللہ۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ قرآن اللہ کا خط ہے اپنے بندوں کے نام، قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کا خط ہے اپنے بندوں کے نام، تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے خط کو سمجھیں کہ ہمارا اللہ اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے۔ خیر الکلام کلام اللہ۔ اگلا جملہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر طریقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں ان چند باتوں کو احادیث کے سلسلے میں کہ بہترین طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیوں کہا گیا، آخر وہ کیا چیز ہے کہ اللہ کے نبی اور خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے طریقے کو بہترین کیوں کہا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور نبی کے طریق کو بہترین بتانے کی وجہ کیا ہے۔ میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا. اللہ جل شانہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے, قرآن مقدس کا فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن بہت پیاری کتاب ہے میرے بھائیو, پڑھو. رمضان میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں ہم کیا عبادت کریں, کیا عبادت کریں. میں نے دو چار باتیں اس سفر کے اندر بتائی. میں نے پہلی بات تو یہ بتائی, قرآن خوب پڑھو, خوب قرآن پڑھو, جتنا ہو سکے قرآن پڑھو, قرآن کریم کا ورد کرو اور قرآن کو خوب اس رمضان المبارک میں پڑھو. کیوں قرآن کریم کو پڑھو؟ اللہ نے قرآن کی ابتدا بھی نازل کرنے کی رمضان ہی میں فرمائی تھی. قرآن کریم جو نازل ہوا وہ رمضان ہی سے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دور کرتے تھے جبریل کے ساتھ, جیسے حفاظ کرام اپنے استاذ کو قرآن سناتے ہیں رمضان میں, یہ سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی جبریل کو سناتے تھے اور جبریل حضور کو سناتے تھے. کیا وہ نورانی مجلس ہوگی جس میں جبریل پڑھ رہے ہوں گے حضور سن رہے ہوں گے, اور حضور پڑھ رہے ہوں گے جبریل سن رہے ہوں گے, وہ کیا نورانی مجلس ہوگی. اور آخری رمضان جو تھا, آخری رمضان, اس کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں دنیا سے تشریف لے گئے, یہ آخری رمضان میں دو مرتبہ حضور نے سنایا اور دو مرتبہ جبریل نے سنایا, یعنی دو قرآن کا دور ہوا. اللہ کے نبی نے دو مرتبہ اور جبریل امین نے دو مرتبہ. وہ کیسی پیاری مجلس ہوگی جس میں نبی علیہ السلام قرآن سنا رہے ہوں گے اور جبریل جو تمام فرشتوں کا بادشاہ ہے وہ سن رہا ہوگا, اور پھر جبریل پڑھ رہے ہوں گے اور ساری کائنات کا مکھن اور تمام نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہوں گے. تو قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے, ایک تقدس ہے اس قرآن مقدس کو, رمضان میں اس کو خوب پڑھنا چاہیے. اور دوسرا, میں نے جگہ جگہ پر ایک بات بتائی کہ بھائی درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرو, درود شریف کا کثرت سے چلتے پھرتے درود شریف کا اہتمام کرو. درود شریف کس نیت سے تم پڑھو گے, یہ ایک مسئلے کی وضاحت کر دو, کس نیت سے. ابھی ہمارے شیخ نے, حضرت شیخ یونس صاحب نے اپنے استاد محترم اور اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی نور اللہ مرکزہ کے حوالے سے سنایا, فرمایا درود شریف پڑھنے سے پہلے یہ نیت کرو, اللہ کا حکم ہے نبی کا حق ہے, اللہ کا حکم ہے نبی کا حق ہے, اللہ نے مجھ کو کہا ہے صلوا وسلموا تسلیما, اور نبی علیہ السلام کا مجھ پر حق بنتا ہے کہ میں آپ پر درود پڑھوں. جب میں درود پڑھوں تو میرے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں اللہ کے حکم کو ادا کر رہا ہوں اور نبی علیہ السلام کے حق کو پورا کر رہا ہوں. اس نیت سے ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے, دو باتیں. اور تیسرا, کثرت سے استغفار کا اہتمام کرو. مبارک مہینہ ہے, اللہ معافی پر آیا ہوا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کا اہتمام کریں. یہ تین چیزیں ہمیں رمضان المبارک میں اہتمام کے ساتھ رکھنی چاہیے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ, توفنا مسلما وألحقنا بالصالحین, غیر خزایا ولا ندام ولا مخزومین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم باعد بيننا وبين, اللهم باعد بيننا وبين, اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقي خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.